بھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ، میں اپنے متعلق کہتی ہوں اور نہیں کسی کو کہتی آپ میں سے، کہ اللہ تعالیٰ اگر جنت میں پہنچ گئے نا، اگر پہنچ گئے، اللہ تعالیٰ صرف تیری رحمت ہی ہوگی، ورنہ عمل واقعی اپنے آپ کو اس آئینے میں رکھ کے دیکھیں تو کہیں نظر ہی نہیں آتے ہم تو. میں اپنے آپ کو کہوں گی میں تو نہیں نظر آتی. کیا ہے ہمارے اعمال، پھر بھی ہم اپنے آپ کو کتنی پہنچی ہوئی چیزیں سمجھتے ہیں کہ بھائی کیا واقعی، بھائی میں تو میں اور اس سے زیادہ کیا کروں، اتنا کر تو نہیں ہوں اور کیا کروں. اب بھی ہمارے حال یہ ہیں جبکہ کسی گنتی میں ہی نہیں ہے، دور دور نہیں نظر آتے. تو اللہ اگر میں پہنچ گئی نا جنت میں، اگر میں پہنچ گئی تو واقعی پھر وہ مجھے تو ایسے لگتا ہے یہ قرآن میں پھر یہ آیت واقعی پھر یہ میں ہی بول رہی ہوں گی کہ اللہ وہ تو ہی ہے، تیرا شکر ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. اللہ تو تیرا شکر ہے کہ تو نے ہدایت دے دی یہاں تک، تو نے رہنمائی کر دی یہاں تک، ورنہ ہم تو کسی گنتی میں نہیں. یقین کریں اس قافلے میں پیچھوں میں پیچھے بھی نہیں نظر آتے. کہاں ہیں ہم؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہرس ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بخل ہے. ساری خیر بس مجھے مل جائے، کسی اور کو نہ ملے. اسی کو دے بھی دیں گے تو اتنی بڑی اس کو بات سمجھیں گے ہم نے تو پتہ نہیں کر کیا دیا. وہ کہتے ہیں وہ تو کبھی آسانی نہیں جتاتے، ہماری خدمتیں کر کر کے وہ خوش ہوتے ہیں اور ماتھے پر شکن نہیں ہے. ہم تو اپنے مہمانوں کے ساتھ ایسے نہیں کرتے جو دو تین گھنٹے کے لیے ہمارے گھر آ جائیں، ان کے جانے کے بعد بھی ہم باتیں بناتے ہیں، یہ کر دیا اس نے، یہ دیکھا اس نے، یہ کر دیا، یہ توڑ دیا، وہ فلاں کر دیا، لے کیسے لوگ ہیں، آئندہ نہیں بلانا ان کو. ہم تو مہمانوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں کرتے جو ہمیں بھی کبھی بلا لیتے ہیں، پھر جن کے ساتھ عدلے کے بدلے ہیں. یہاں پہ تو کوئی بدلہ ہی نہیں ملنا تھا کہ وہ تو بےچارے خود فقیر تھے، وہ تو خود سب کچھ چھوڑ کے آئے ہوئے تھے، وہ تو محتاج ہی محتاج تھے. تب بھی اتنی خوش دلی، تب بھی اتنے بڑے دل، واقعی ایمان ان میں راسخ ہوا تھا، ہم میں راسخ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو واقعی، یہ اب دیکھیں یہ والی بات آئی، اب جو میں نے آپ کو کہا نا کئی دفعہ آیات کے اینڈ میں آپ دیکھیں ایک عمومی بات آتی ہے، ایک جیم آتا ہے، ایک کنکلوژن آتا ہے، ایک فار ایور قیامت تک کے لیے ایک بات آ جاتی ہے. وہ انصار کی بات آ گئی، اس کے بعد ایک رول آف تھم کیا بتا دیا گیا، جو بھی شوہ نفس سے بچا لیا گیا وہ ہی کامیاب ہے. شوہ کیا ہے؟ شوہ ہے وہ خود غرضی، وہ میننس کہ بس مجھے مل جائے، اپنا ہی فائدہ سوچنا، بس دماغ میں آتا ہے تو اپنا ہی فائدہ، میری بھوک کتنی ہے، میری ضروریات کیا ہیں، میرے بچے کیسے آگے جائیں، میں اور میرے فائدے، باقی کسی کو کچھ ملے نہ ملے میری بلا سے، مجھے تو مل جائے، مجھے اوروں کا کیا. کھانا اگر سامنے پڑا ہوا ہے تو میں اپنی پلیٹ بھر لوں، کسی اور کے لیے بچتا ہے نہیں بچتا، آئی ڈونٹ کیئر، یہ فائدہ مجھے مل جائے، آئی ڈونٹ کیئر کسی اور کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا. آپ نے دیکھا ہے بعض دفعہ وہ دکھاتے بھی ہیں خبروں میں، وہ دیکھیں جی کھانا وہ کسی جلسے میں یا کچھ ہے، کھانا انہوں نے بس شروع کھانا وہ انہوں نے کھولا تو پھر اس کے بعد لوگوں کی بھگدڑ مچ گئی، لوگ پلیٹوں میں سے، اور وہ پلیٹیں تو دور کی بات ہے، دیگوں کے اندر سے نکال نکال کے بھاگ رہے ہیں کوئی کچھ، یعنی ہر کوئی کہتا بس ہرس اتنی کہ مجھے مل جائے. جب بخل اور ہرس مل جائے تو ہے شوہ، کہ کسی کو اور کو نہیں دینا، بس اپنا ہاتھ بھی روک لوں اور یہ بھی کہ اور مجھے ہی ملتا رہے اور میں نے کسی اور کو بھی نہیں دینا، بلکہ یہ بھی برا لگے کہ اور بھی کیوں کوئی دے رہا ہے، کوئی اور بھی نہ دے میں بھی نہیں دوں گی، اور بس ملتا مجھے ہی جائے سارا فائدہ. یہ ہے شوہ اور یہ بہت بری چیز ہے. یہ دیکھیں انصار میں شوہ نہیں تھی، دیکھیں نا، نہ ان کو یہ لالچ تھا ہمیں کیوں نہیں مل رہا، ہمارے پاس ہونا چاہیے، نہ ان میں بخل تھا کہ ہم کیوں دیں، دونوں چیزیں ہی نہیں تھیں. تو وہ شوہ سے جو بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو ظلم سے بچو, قیامت کے دن یہ ظلم اندھیرے بن جائے گا. لوگو بخیلی اور حرص سے بچو, یعنی شوہ سے, یہی وہ چیز ہے جس نے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کیا تھا, اس کی وجہ سے لوگوں نے خون ریزیاں کی اور حرام کو حلال بنایا. ظاہر ہے جب انسان کے اندر اتنا لالچ ہوگا بس مجھے مل جائے تو حرام کو بھی حلال بنائے گا نا, دوسرے کا خون لے لوں, خون کر دوں لیکن مجھے ملنا چاہیے, دوسرے کا خون بھی چوسنا پڑے تو چوس لے. یہ شوہ ہے, اور آج معاشرے بھرے پڑے شوہ سے. ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک دل میں نا بخیلی اور ایمان کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بخل بھی کریں اور ایمان بھی ہمارے اندر ہو, ایسے نہیں ہو سکتا. جس دل میں بخیلی ہوگی وہاں سے ایمان کی گنجائش ہی ختم ہو جائے گی. اللہ اکبر. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں ایک روایت میں کہ ابو الحیاج اسدی جو تھے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے, تو دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی دعا کر رہا ہے, اللہم قنی شح نفسی, اے اللہ مجھے نفس کی شح سے بچا لینا. تو کہتے ہیں مجھ سے رہا نہیں گیا, میں نے جا کے پوچھا تم یہ دعا کیوں مانگ رہے. اس نے کہا جب اس سے بچ گیا تو زناکاری سے بھی بچ گیا, چوری سے بھی بچ گیا اور دوسرے برے کاموں سے بھی بچ گیا. تو کہتے ہیں جب میں نے جا کے دیکھا یہ کون ہے, سامنے سے دیکھا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے, صحابی رسول. سبحان اللہ. یہ ہے شوہ, اس کے اوپر نا خود کنٹرول کرنا پڑے گا, خود اس پہ ورک کرنا پڑے گا, اپنے اندر سے اس کو نکالنا پڑے گا. یہ خود سے نہیں یہ خصلت ختم ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں تین خصلتیں ہوں وہ شوہ سے نکل جاتا ہے. مال کی زکات دیتا ہو, مہمانوں کی مہمانداری کرتا ہو, لوگوں کی مصیبتوں میں ان کی مدد کرتا ہو, اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کا شوہ بیٹھ جائے. اللہ اکبر. اور بعض دفعہ تو ایسی ایسی چیزوں میں بھی انسان بخل کرتا ہے جن چیزوں کی خود بھی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوتی, یعنی معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں, کسی کو دے بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن کہتے ہیں ہم کیوں دیں, خود اپنا لے آتی نا, میں کیوں پینسل دوں, خود لاتے نہیں ہیں دوسروں سے پھر مانگنے لگتے ہیں. یہ تو چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں, اور بے شمار مثالیں ایسی ہیں. میں کیوں اپنی گاڑی میں جگہ دوں, خود چلی جائے نا اپنی گاڑی لے کر, تو آپ کی گاڑی کو بھار پڑ جائے گا کیا, یا اس کا پیٹرول زیادہ خرچ ہو جائے گا اگر کوئی اور بیٹھ گیا تو. لیکن بس نہیں بٹھانا, نہیں بٹھاؤں گی کیونکہ بس خود کرے نا. اللہ اکبر. ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا ہے, یہ کتنے چھوٹے ہیں, یہ کتنے بخیل ہیں, اور جو بخیل ہے نا اس کی جگہ جنت میں نہیں ہے, بخیل کی جگہ جنت میں نہیں ہے. اور شیطان جو ہے وہ بخیل سے نہیں ڈرتا, کہتا اس نے تو اپنا بیڑا غرق خود ہی کر لینا, وہ غنی سے ڈرتا ہے, کہتا ہے کسی دن اس کے غنا کی وجہ سے یہ اللہ کی نظروں میں قدر و قیمت پا لے گا. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, کتنی معمولی باتوں پہ ہم ہیرس کرتے ہیں, ہم بخل کرتے ہیں. اللہ اکبر. اور بے شمار اس کی مثالیں. اب ہم نے سبق بھی مکمل کرنا ہے, آگے امپورٹنٹ آیات ہے, تو ہم یہاں پہ رک نہیں سکتے کہ ہم اس ایک آیت کو ہی اگر ڈسکس کرتے رہے نا تو پورا ایک درس اس کے اوپر ہو سکتا ہے. کیسے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا, کیسے شوہ سے نکلنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہی فلاح پانے والے ہیں, وہ کامیاب ہو گئے. تو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ شوہ ہمارے اندر سے نکلے. اصل میں جب بہت سارے مسئلوں کا نا حل قیامت کا یقین ہے, آخرت کا یقین ہے, بہت سارے مسئلوں کا حل, اور یہی یقین جب ہوتا ہے نا تو پھر شوخ بھی ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ انسان کو کچھ اور ہی چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. دنیا ویسے نہیں رہتی جیسے ہوتی ہے, اگر جیسے باقیوں کو نظر آتی ہے بڑی ڈفرینٹ اینک لگ جاتی ہے, کچھ اور دیکھنے لگتا ہے وہ بہت آگے, اس کے لیے یہ چیزیں بڑی معمولی رہ جاتی ہیں. پھر کیا ان میں بخل کرنا اور کیا ان کی ہرس کرنا, پھر پیمانے بدل جاتے ہیں. لیکن چونکہ ہم یہیں پہ کھبے میں, ابھی تک ہمارے یہاں کی محبتیں نہیں ختم ہوئی, اب مر مر جاتے ہیں یہاں کی چیزوں پہ, تو اب پھر کیا ہوگا, پھر شوخ ہی ہوگی نا, پھر کیوں دوں, میرے پاس ہی رہے, دے دیا تو خرچ ہو جائے گا, دے دیا تو میرے پاس کمی نہ آ جائے. جب انسان کو یہ لالچ ہے نا اور آئے اور آئے اور آئے, تو پھر دیتے وقت ظاہر کمی ہو جائے گی, تو نہ دے گا, کسی پہ سپینڈ نہیں کرنا چاہے گا, और कहेगा मैं ही समेटता रहूं। ये इसको खुद गर्जी इसीलिए कहते हैं, इंसान को किसी और से गर्ज नहीं है, सिर्फ अपने आप से। और जब इंसान शुभ से निकल जाता है ना और इसार करता है, तो ये अपनी अना की निगेशन है कि मुझे नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं मुझे नहीं, मिले ना मिले कोई बात नहीं है, अपना आप बड़ी चीज नजर ही नहीं आता, दूसरे के फायदे के लिए इंसान सोचता है। तो इन अंसार की देखें जिस खूबी की वजह से इनकी तारीफ हुई, ये तीन, उनकी मुहाजरीन की भी तीन बताई गई, इनकी भी तीन बताई गई है, इन तीनों को नोट कर ले, इन पे नंबर लगा ले, इनकी किन बातों की वजह से इनकी तारीफ हुई। रहती दुनिया तक इनके हिसार को यहां पे कुरान में रख दिया गया। आप मुझे बताएं कि अपना पेट भरा हो तब हमसे किसी को नहीं दिया जाता, ये हमारा ना काम हो जाए, जबकि हमारे घर की पेंट्रीज भरी हुई, फ्रिज भरे हुए, और खुद का पेट भूखा हो, खुदा ना खास्ता कि अपने घर में ही कुछ ना हो, तो फिर उसके बाद किसी और को दे देना, ये कहां से आएगा? असल इसार ही तो तब है। हम फिर कैसे फला पाएंगे जब हम सारी खैर बस अपने लिए समेटना चाहते हैं और अपने घर के लिए। लेकिन आज हमें यही वाइज इंसान तो उसी को समझा जाता है, और उसको पागल समझा जाता है जो दूसरे के लिए कुछ दे दे। अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा अब देखिए ना, हम कहें हम तो मुहाजरीन भी नहीं हो सकते, हम तो अंसार भी नहीं हो सकते, चलो अगर बन सकते होते तो जरूर होते, अगर ऐसे हालात होते कि ऐसा कुछ हो सकता होता तो उन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, अगर हम इनमें से भी नहीं हो सके, वो गुजर गए उस जमाने के, ना आज ऐसे हालात है, ना आज ऐसी जरूरियात है, चलो तो छोटे पैमाने पे तो हम ये चीजें कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े पैमाने पे जैसे उन्होंने की थी, तो जो उनको दर्जे मिले वैसे तो आज नहीं हो सकता। ऐसे एक कम्युनिटी पूरी की पूरी, एक कौम उठ के आ जाए और आपको अपने घरों में उनको जगह देनी पड़े और अपने मालों के अंदर उनको हाफ करना पड़े, अपना जो अकाउंट है बैंक अकाउंट आप कहें वो हाफ इसका है और हाफ मेरा है, अपनी बहन को भी ना हम दे, आधा तू ले ले, आधा मैं ले लेती हूँ, और फिर अपने भी पराई लगने लगते हैं कि जो ये आ गई है, ये अब लेगी मेरे से, हाँ सदके खैरात के तौर पे तुझे दे देती हूँ लेकिन वैसे नहीं दूंगी। जब हमें किसी की मदद करनी पड़े हम फौरन पूछते हैं जकात लग जाती है इसको, जकात तो देनी ही देनी है, तो फिर वैसे मेरी जेब से ना एक्स्ट्रा निकले कभी, ये हालात है, ये जकात से ही हो जाए क्योंकि वो तो निकालनी है, उसके अलावा मेरा हाथ बंद हो जाता है कि कैसे दूं। तो ये यहां तक के लेवल का तो पहुंचने की अब दुनिया के अंदर कभी ऐसी मिसाल हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी एक और भी दर्जा है कि जो बाद के लोगों के लिए है, कि जो लोग अंसार भी नहीं मुहाजरीन भी नहीं, अब वो क्या करें, अब क्या वो कभी भी कोई दर्जा नहीं पा सकते? अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लदीन जाऊ मिन बादिन, और वो जो आए इनके बाद यकूलूना, वो कहते हैं रब्बना गफिर लना वली इख्वानिना लदीना सबकूना बिल ईमान, अल्लाह हमें भी बख्श दे, अल्लाह सिर्फ हमें ही नहीं अल्लाह हमारे उन भाइयों को भी बख्श देना जो सबकत ले गए हमसे ईमान में, यानी कौन, जो हमसे पहले कुर्बानियां दे के चले गए, जो हमसे पहले ही ईमान लेकर आए थे, यानी हमारे असलाफ, हमारे जो नेक लोग गुजर चुके हैं, जो सहाबा, जो ताबीन, जो तबा ताबीन, जो भी हैं, उनके लिए इतने नेक जज्बात रखते हैं कि अपने लिए जब दुआएं करते हैं तो उनके लिए भी दुआएं करते हैं मगफिरत की, उनको भूलते नहीं है, ये भी एक निशानी है ना, युहिब्बूनहुम, हुब की तो एक निशानी हो गई ना, और इसकी भी एक निशानी हुई जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं तो ये भी एक निशानी हुई कि आपके फी सुदूरी हिम हाजत मिम्मा उतू, वो भी एक बात इसमें आ गई कि अपने सीनों में उनके लिए कोई तंगी महसूस नहीं करते, इसलिए ही आगे आया वला तजअल फी कुलूबिना गिलन लदीना आमनू, अल्लाह हमारे दिलों में कोई गिल ना डालना उनके लिए जो ईमान लेकर आए, यानी उनके लिए हमारे दिलों में कोई नफरत, कोई दुश्मनी, कोई ऐसी बात ना हमारे दिलों के अंदर आए जो कि यानी उनके लिए कोई कीना वगैरह, कोई बुग्ज वगैरह। और ये अक्सर साथ वालों में होता है, एक तो हम उनके लिए सोच लेते हैं जो कि पहले ईमान लेकर आए, یعنی صحابہ کرام وغیرہ یہ سارے جن کا میں نے آپ کو بتایا, اے اللہ ان کے لیے ہمارے دلوں میں کوئی ایسی بات نہ آئے, اور ان کی بھی بخشش کر دینا جو ہمارے بھائی ہیں, ان کو کہا گیا یہ ہمارے بھائی ہیں اللہ تو ان کی بھی بخشش کر دینا. اس سے پتہ چل گیا کہ پچھلے والوں کے لیے کوئی دل میں بوجھ نہیں ہے, اور اس آیت سے پتا چلا ہے اور اس دعا سے پتا چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتی ہیں کہ ہم یہ دعا کریں. کہ بعض دفعہ یہ نہیں کہا جاتا یہ دعا مانگا کرو, بعض دفعہ ایک بات کو جو حکم اللہ نے دینا اس کو خبر کے طور پہ اللہ تعالیٰ سناتے ہیں کہ وہ یہ ایسے کرتے ہیں تاکہ تم بھی ویسے کرو. سمجھائی, تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم ان میں شامل ہوں جن کے دلوں کے اندر کوئی بغض نہ ہو ایسے لوگوں کے لیے, بلکہ ان سے محبت ہو. اس کے باوجود آج کے دور میں بھی رافضی اور کچھ اور لوگ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں, ان کو گالیاں دیتے ہیں, ان کو برا بھلا کہتے ہیں, ان سے دشمنیاں رکھتے ہیں. ہمیں یہ جائز کسی طرح پہ بھی نہیں کہ ہم صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کریں, اس لیے کہ وہ اگر وہ ظاہر ہے معصوم اس طرح سے نہیں تھے جیسے پیغمبر ہیں, وہ انسان ہی تھے, عام انسان, ان کے پاس کوئی وحی نہیں آتی تھی. پیغمبر تو دیکھیں ہم سب کا, سب یعنی جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا اجماع ہے نا اس بات پہ کہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں, معصوم علی الخطا, ان سے کبھی کوئی خطا نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو سیف گارڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن صحابہ کرام کے ساتھ تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے نا, ان کے پاس نہ تو وحی آتی ہے نہ وہ معصوم عن الخطا قرار دیے گئے. مگر ہاں ایک بات کو یاد رکھے, اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود ان کے لیے قرآن میں فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. جن سے اللہ راضی ہو جائے پھر اس کے بعد کوئی ان کو گالیاں دے اور کوئی کہے حضرت علی نے ایسا کیوں کیا, حضرت معاویہ نے ایسا کیوں کیا, اس نے ایسے, ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کوئی بات کو اتنے بڑے لوگوں کے اوپر, اتنے بڑے لیول کے لوگوں کے اوپر کریں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. وہ اللہ کے نبی کے صحابہ ہیں, اور جو اللہ کے نبی کے صحابہ سے غل رکھے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غل رکھتا ہے, جو ان سے محبت کرے گا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا. اور آپ نے اپنے صحابہ کے بارے میں بہت ساری یعنی ایسی باتیں فرمائی ہیں کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی میرے صحابہ کو کی شان میں ایسی برائی کی بات نہ کرے, اگر کوئی اوہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرتا ہے تو میرے صحابہ کے ایک مد کے برابر, یعنی کچھ چند کلو اتنے ایک یہ برابر جو انہوں نے دیا ہو اس کے برابر بھی نہیں آ سکتا. سونا بھی کوئی خرچ کرے اوہد پہاڑ جتنا تب بھی نہیں ان کے برابری کر سکتا جو انہوں نے ایک مٹھی سمجھ لیں, ایک مٹھی دی ہو جو کی, کہاں برابری کر سکتے اور کہاں ہماری اتنی اوقات ہیں کہ ان کے اوپر کوئی بات کریں یا ان پہ کوئی اعتراضات کریں. وہ فرقے جو کرتے ہیں وہ تو الگ بات, ہم میں سے کسی کو کبھی نہیں زبان پہ ایسی باتیں لانی چاہیے انہوں نے ایسا کیوں کیا. بعض یعنی ایسے نہیں کوئی دوسرے فرقوں کی نہیں بات کر رہی, بس ہمارے سنی لوگوں میں حضرت عائشہ کے اوپر کچھ ایسی باتیں کر دیتے جو قابل اعتراض ہیں. ہم کون ہوتے ہیں ان کو کوسچن کرنے والے, انہوں نے ایسا کیوں, انہوں نے یہ کروں کیوں, مطلب بری باتیں ہم نے ہی کوئی ایسی بات منہ سے نکالیں. اور اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی سکھایا کہ وہ جو ایسے لوگ جو یہ دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کو بھی بخش دینا, اللہ ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی غل نہ آئے. جو ایمان والے دنیا سے جا چکے ہیں, جو پہلے پہلے گزر چکے ہیں. اچھا اس کے اندر ایک بات یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو دعا دینا ہے نا, اور وہ بھی بخشش کی دعا دینا, اس میں بھی تو ایک یعنی دل کی تنگی دور کرنے والی بات ہے نا. دل آپ کا دل کسی کے لیے کھلا ہو, کوئی آپ کا پیارا ہوتا ہے تبھی آپ اس کو دعا دیتے ہیں نا. یعنی ہمیں ان سے اتنی محبت ہونی چاہیے کہ ہم ان سے ان کے لیے دعائیں کریں. ہم زیادہ سے زیادہ کس کے لیے کر لیتے ہیں؟ اپنے لیے کریں گے, اپنے خاندان کے لیے کریں گے, اپنے جاننے والوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کر لیں گے, اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی یاد نہیں آتا. ہم نے تو نہیں کبھی دعائیں کیوں گی کہ اللہ ان کو بخش دینا جو ہم سے پہلے گئے تھے, ایمان جو ہم سے پہلے لے کر آئے تھے, ہماری دعاؤں میں کبھی نہیں ہوتا. اپنے چلو زیادہ سے زیادہ کہہ دیں گے اپنے آباؤ اجداد کی جو فوت ہوئے اللہ ان کی بخشش کر دینا, اس سے آگے تو ہمارا دماغ جاتا ہی نہیں. مگر اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ تمہارا نا ان کے ساتھ رشتہ ایمان کا جو رشتہ ہے, کوئی خون کا رشتہ نہیں, ایمان کا جو رشتہ ہے یہ تمہیں اتنا پیارا ہونا چاہیے, اتنا پیارا ہونا چاہیے کہ تم اللہ سے دعائیں کرو ان کے لیے. ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرو، اس لیے کہ انہوں نے قربانیاں دی تب دین ہم تک پہنچا ہے. ہم مقروض ہیں، ان صحابہ کے بھی، ان تابعین کے بھی، بخاری کے بھی، مسلم کے بھی، ان سب کے ہم مقروض ہیں. آج علم دیکھیں ہمارے تک ان سے ہی آیا نا، بے شک وہ ہمارے ڈائریکٹ کوئی ٹیچرز نہیں ہیں، لیکن اس کو پہنچانے میں انہوں نے کتنی محنتیں کی جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں. حدیث کو آگے آگے تک، وہ پوری چینز آگے آگے تک، سلسلہ وار اس کو پہنچانا آسان کام نہیں تھا ان کے لیے. بڑی قربانیاں دی انہوں نے اس کے لیے، اپنے گھر بار چھوڑے انہوں نے. اللہ تعالیٰ اب ان کو بخش دینا، اللہ ہمارے دل میں کوئی غل نہ آئے. اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ غل خاص طور پہ اپنے ساتھ والوں کے لیے آتا ہے، جن سے واسطہ پڑتا ہے، جن سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے. اب یہ بات ایمان والے، عام جو ایمان والے، ان کے لیے ولا تجل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ان کے لیے بھی نہ آئے جو پہلے ایمان لا کے گزر چکے، اور للذین آمنوا جو بھی ایمان لایا اس کے لیے کوئی میرے دل میں غل نہ آئے. اب اس بات کو سمجھیں کیونکہ یہ امپورٹنٹ ہے. بعض دفعہ غل چلو ان کے لیے نہیں آتا، وہ تو کچھ ایسے ہی بدبخت فرقے ہیں جنہوں نے اس طرح کی غلط باتیں کی ہیں، لیکن اور جو ہمارے ساتھ کے ایمان والے ہیں ان کے لیے آ جاتا ہے، جن کے ساتھ روز کا واسطہ پڑتا ہے. ظاہر ہے طبیعتیں ایک نہیں ہوتی، بعض دفعہ ان کے ساتھ کام بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن ان کی وجہ سے کوئی تکلیف بھی پہنچ جاتی. تو اب اللہ تعالیٰ ان کے لیے میرے دل میں کوئی خرابی نہ آئے، کوئی کینے بغض نہ آئے. میں نے آپ کو کیا بتایا کہ وہ دیکھیں وہ تو ایسے لوگ تھے کہ وہ اپنے دل میں کوئی انصار کی، چلو یہ کوالٹی تو ہم ایک لے سکتے ہیں کہ دل میں کوئی کسی کے خلاف بھی کوئی بغض اور بے چینی اور نفرت نہیں آتی تھی، کوئی ایسی خلش نہیں ہوتی. یہاں پہ اغلال توق ہوتا ہے نا، یا اغلالہما یا ناقم اغلالن، سورہ یاسین میں پڑھا ہے نا، تو گردنوں کے توق کو کہتے ہیں. یہ کینہ بھی توق ہی ہوتا ہے جو دل کے اندر یا انسان کے اندر بے چینی بھی پیدا کرتا ہے اور اس کو جکڑ لیتا ہے. تو بعض دفعہ ایسی باتیں ہو جاتی ہیں کہ غل آ جاتا ہے، لیکن پھر اس کو انٹرٹین نہیں کرنا، اللہ سے دعائیں کرنی، اللہ یہ غل نکال دے، میں اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کے لیے کوئی غل نہ رکھوں، کسی کے لیے کوئی حسد نہ رکھوں، کوئی کینہ نہ رکھوں، کسی کو کوئی بھلائی مل جائے تو اس کے اوپر مجھے بے چینی نہ ہونے لگے، میرا دل صاف ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ پچھلوں کے لیے بھی اور ساتھ والوں کے لیے بھی، سب کے لیے صاف دل رکھنے کی یہ دعا ہے. کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ بغض عداوت نہ رہے میرے دل میں اس کے لیے. بات سمجھ آ گئی؟ تو پہلے اپنے لیے بخشش، پھر پچھلوں کے لیے بخشش، پھر کسی بھی ایمان والے کے لیے غل نہ رہے. ربنا انک رؤوف الرحیم، ہے ہمارے رب بے شک تو بڑا شفقت کرنے والا ہے، تو بڑا مہربان ہے، تو اپنی مہربانی کر دے کہ میرے دل سے یہ ساری باتیں نکل جائیں جو غل کی ہیں، جو نفرت کی ہیں. اللہ اکبر. ہم باہر سے تو چمکتے دمکتے ہیں، میک اپ بھی ہیں اور بال بھی سمرے میں اور لباس بھی خوبصورت ہے اور سب، لیکن ہمارے دل جن پہ میرے رب کی نظر ہے ان میں کیا ہے، اور اس میں کس کس کے لیے کیا کیا نفرتیں ہم نے پالی ہوئی ہیں تو اللہ ہی جانتا ہے. کیا ان کی صفائی نہیں کرنی؟ زیادہ زیادہ یہ دعا کرنی ہے اور اس پہ محنت بھی کرنی پڑے گی کہ ایسا کوئی غل آئے تو اس کو فوراً صاف کر دیں، اس کو پالے نہیں. جب آئے تو اس کے بعد اتنا ہی زیادہ اس انسان کے لیے آگے بڑھ کے ملنے والے ہو جائیں. الم تر الی الذین نافقوا، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی؟ کیسے منافقت کی؟ کیا وہ کرتے ہیں؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، کون سے بھائیوں سے؟ ان مسلمان کا تو بھائی مسلمان ہی ہے، لیکن جو منافقین ہیں وہ اپنے آپ کو کہتے تو مسلمان ہیں اور سوسائٹی میں
کہلواتے بھی مسلمان ہیں، اگر ان کو کوئی فارم فل کرنے کو کہا جائے تو ریلیجن کے خانے میں اسلام ہی لکھتے ہیں۔ لیکن حال کیا ہے، کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے، کون سے بھائیوں سے؟ الذین کفروا من اہل کتاب، جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے۔ یہ اب پھر اگین بات آ رہی ہے منافقین کی، جو حرکتیں تھیں جو یہ لوگ یہودیوں سے کہتے تھے، اور یہ عبداللہ بن ابی نے یہود کو میسج بھیجا تھا جس کی میں نے آپ کو پہلے بات بتائی ہے، لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم ضرور نکلیں گے۔ اب یہ بھی آتا ہے کہ یہ آیت اصل میں پہلے نازل ہوئی تھی، اور یہ جو شروع میں ہم نے پانچ آیتیں پڑھی ہیں یہ بعد میں نازل ہوئی تھی، لیکن ان کی چونکہ امپورٹنس کی وجہ سے ان کو پہلے رکھا گیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ قصہ وہی بنو نذیر کا ہی ہے، اور اسی کے اندر انہوں نے کہا تھا، لیکن یہ جو باتیں کہی تھیں جو میں آپ کو شروع میں بتا چکی ہوں، یہ باتیں، یہ آیات بعد میں ہیں۔ تو اب وہ والے بات ختم ہو گئی جو کہ پچھلی بات تھی، کہ کن کن کو مال فی ملے گا، اور ان کے اندر مہاجرین فقراء کا بھی ہے، اور ایسے انصار کا بھی ہے، اور ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو اس طرح سے اس قسم کے لوگ ہیں جن کے دلوں میں کسی کے لیے کوئی ویل نہیں ہے۔ اور اسی کی وجہ سے پھر مال فی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ عام پبلک کا مال ہے، وہ کوئی کسی کی ملکیت نہیں ہوگا۔ یعنی آج بھی اگر وہ اسلامی مملکت ہو اور اسی طرح سے کسی کوئی علاقہ فتح ہو، تو وہ مال کسی ایک بندے کو نہیں مل جائے گا یا فوج کے حوالے نہیں کر دیا جائے گا، بلکہ وہ عام رفاہی کاموں میں یوز ہوگا۔ اور دوسری اب بات منافقین کی آ رہی، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ اس کے بعد منافقین کا طرز عمل بتایا جائے گا کہ ان کی سرگرمیاں کیا تھی، کیا ایکٹیویٹیز کرتے تھے۔ ہونا تو ان کو مسلمانوں کے ساتھ چاہیے تھا، لیکن پیغام ان کو بھیج رہے ہیں کہ تم فکر نہ کرو، تم جمے رہنا، یاد رکھو اگر تمہیں نکالا گیا ہم نکلیں گے تمہارے ساتھ۔ ولا نطیع فیکم احدا ابدا، تم بالکل اطاعت نہ کرنا، نہ اور نہ ہم اطاعت کریں گے تمہارے معاملے میں کسی ایک کی بھی، یعنی تم نہ اطاعت کرنا کہ ہم تمہارے معاملے میں کسی کی اطاعت، یعنی ہم اپنے لیڈر کی، جب ہمیں مسلمانوں کی طرف سے جب ہمیں آرڈر آئے گا لڑنے کا، جنگ کرنے کا، چڑھائی کرنے کا تمہارے پر، تو ہم بالکل اطاعت نہیں کریں گے۔ نہیں، بیسیکلی اپنے منہ سے یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اطاعت نہیں کریں گے اگر وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پر چڑھائی کرو۔ وَإِن، اور اگر قُتِلْتُمْ، جنگ کی گئی تم سے، لَنَنصُرَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ تو کس کے خلاف مدد کریں گے؟ سوچیں تو صحیح، مسلمانوں کے؟ یعنی یہ کسی مسلمان سے یہ بات ایکسپیکٹ ہی نہیں کی جا سکتی کہ جب ایک طرف مسلمان ہو اور دوسری طرف کفار ہو تو وہ کافروں کے ساتھ مل جائے اور اپنے مسلمان کو چھوڑ دے، یہ تو نہیں ایکسپیکٹ ہی جا سکتی۔ ایسا کام صرف منافقین ہی کر سکتے ہیں جو اس زمانے میں کرتے تھے۔ تو ہم تو مدد کریں گے ہم تمہاری، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں بے شک۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کون الصادقون تھے اور کون الکاذبون ہیں، آپ دونوں کا کمپیرزن کر لیں آپ کو خود ہی پتہ چل جائے وہ کیا کرتے تھے اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ سچے اور جھوٹے اللہ کی نظر میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ بولنے سے خود نہیں ہو جاتے کہ میں بڑی سچی ہوں، میں ہمیشہ سچ بولتی ہوں؟ ہم دیکھ لیتے ہیں وہاں پہ کہ ان کی کیا کوالٹیز ہیں، اور یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ ان کی کیا ہے۔ لئن اخرجوا، البتہ اگر وہ نکالے گئے، لا یخرجون معہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں وہ نکلیں گے ان کے ساتھ۔ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی نکلیں گے، اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ یہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے، وہ کون؟ یہودی۔ اگر یہودی نکالے گئے تو یہ کبھی بھی نہیں ان کے ساتھ نکلیں گے۔ اور یہ کہتے ہیں نا کہ اگر قُتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اگر جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَلَئِن قُتِلُوا، اور اگر وہ جنگ کیے گئے، لَا يَنصُرُونَهُمْ، تو یہ کبھی بھی نہیں مدد کریں گے ان کی۔ سمجھے، ان کی باتوں کے جواب ہیں، وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اور البتہ اگر انہوں نے مدد کی بھی ان کی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، تو پیٹ پھیر رہیں گے ضرور۔ یعنی یہ تو ان کی صرف باتیں ہیں، ان کے لیے جمنا تو ممکن ہے ہی نہیں، اس لیے کہ نفاق میں مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہوتا ہے نفاق میں، خود سوچے نا، کیوں یہ سارا کیوں کریں گے ایسا، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے مدد، تو کیوں فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے کہ یہ تو بچ بچ کے چلنے والے ہیں،
ये तो अपने दुनिया का फायदा देखते हैं, हमें कहीं नुकसान ना हो जाए, ये कहाँ इतनी जुर्रत रखते हैं कि आगे जाके मदद करने में अपनी सारा माल खपा दें, अपनी जाने खपा दें। अगर इन्होंने जाने खपानी होती मुसलमानों के साथ ना आ जाते, इनके तो प्रॉब्लम ही ये है, ये बच बच के चलते हैं, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, किनारे किनारे पर रहो, बीच में ना जाओ, बीच में गए तो फिर कहीं ये ना हो कि इनके साथ हम भी डूब जाएं, किनारे पर रहेंगे तो जब भागने का टाइम होगा भाग जाएंगे। अल्लाह ताला ने इनका पोल खोल दिया, तुम मलायो सरून, फिर नहीं वो मदद दिए जाएंगे। लअंतुम अशदु रहबतन फी सुदूरिहिम, अलबत्ता तुम ज्यादा सख्त रोब में इनके सीनों में, मिन अल्लाह, अल्लाह से, यानी ऐ मुसलमानों तुम्हारा तो ज्यादा खौफ है इनको, इनके दिलों में तुम्हारा डर ज्यादा है अल्लाह के डर से, यानी ये इतने एक बेवकूफ है के बजाय इससे कि अल्लाह से डरे, इनको ये डर लगता है हमारी बातों का कहीं मुसलमानों को ना पता चल जाए, अगर पता चल गया तो ये हमारे खिलाफ ना हो जाए, तो उनके अंदर दहशत बैठी हुई है, मुसलमानों की होनी तो अल्लाह की चाहिए। अस्तग़फिरुल्लाह, असल बात ये है कि जब इंसान के अंदर निफाक होता है ना, तो उसको अल्लाह से ज्यादा लोगों से डर लगता है, वो क्या कह देंगे, वो क्या कर देंगे, वो मेरा ये ना नुकसान कर दें, वो खुदा के बंदा तुम अल्लाह से नहीं डरते, तुम अल्लाह से डरो, तुम इन लोगों से डर रहे, ये उनका प्रॉब्लम था, वो बजाय इसके कि अल्लाह से डरते वो इनसे डर रहे हैं। डरते क्यों थे भाई, इनको अगर पता चल गया ना कि हम में मुनाफ़त है, तो देखें कई दफा हज़रत उमर ने फरमाया था या रसूलल्लाह में मुझे इजाजत दे मैं इनका सर कलम कर दूं, मैं फलाने का, तो ये तो हमें छोड़ेंगे नहीं, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, और इनको तो प्रॉब्लम ही ये था कि जाने अपनी बचाओ, अपने माल बचाओ, अपने घर बार बचाओ, हर तरफ से हम सेफ रहें, बस उधर भी मिला के रखो भाई, इधर भी मिला के रखो, ऐसे नहीं कि अपनी कश्तियां जला दो, हर तरफ अपना मामला सही रखो, क्या पता कॉन्टेक्ट बना के रखने चाहिए ना, क्या पता कल को वहां पर जरूरत पड़ जाए, तो ये ही अकलमंदी है, कॉन्टेक्ट्स बनाओ, उधर भी कॉन्टेक्ट्स रखे हुए थे यहूदियों के साथ, अब वो जिस वक्त निकलने लगे तो फिर ये नजर भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि कॉन्टेक्ट्स तो उन्होंने इसलिए बनाए थे ना कि हमें कभी फायदा चाहिए हुआ तो इनसे ले लेंगे, हम बाद में कह देंगे देखा याद नहीं है हमने तुम्हें उस वक्त कहा था कि हम तुम्हारी तरफदारी करेंगे, लेकिन जब वक्त आया उन्होंने कहा ये तो वाकई सब कुछ होने ही लगा, अब हम क्यों जाके अपने आप को मुसीबत में डालें। यानी मफाद का बंदा होता है ना मुनाफिक जो होता है। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो इनके अंदर तुम्हारा डर ज्यादा है, होना अल्लाह का चाहिए था, और हकीकी ईमान जब आता है तो फिर किसी का डर रहता ही नहीं दिल में, फिर सिर्फ अल्लाह का डर रहता है। इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं उनको तो कोई गम ना खौफ है ना गम है, जिसका अल्लाह ताला पे जिसको भरोसा हो, जिसका अल्लाह पे ईमान हो, फिर वो कहता है ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। ईमान जब आता है ना तो इंसान स्ट्रांग हो जाता है, ईमान इंसान को स्ट्रांग बनाता है, और ये खौफ जो होते हैं एक तबई खौफ अलग बात है, लेकिन ये जो ये ऐसा खौफ के दिल में रोब बैठ जाए, ऐसा खौफ के इंसान सही काम ही ना कर सके, ये ईमान के मुनाफी है, इसका मतलब ईमान कमजोर है। ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ, ये इसलिए वो डरते हों तुम लोगों से ज्यादा डरते हैं और अल्लाह से कम डरते हैं, क्योंकि ये ऐसी कौम है जिसको समझ ही नहीं है, इनको अकल ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि किससे डरना है। لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةً, ये अगर नहीं वो जंग करेंगे तुमसे सब मिलके मगर बस्तियों में किला बंद होके, यानी ये अगर जंग करेंगे भी ना तो फिर भी छुप के बैठ जाएंगे किलों के अंदर, यानी ये दोनों का ही हाल था, यहूद का भी और मुनाफिकीन का, मुनाफिकों से तो कभी जंग नहीं हुई लेकिन बेसिकली अगर ये करें, और यहूद का तो यही हाल था, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा साबित होती है ये आयत कि अगर वो जंग करेंगे भी सब मिलके करें भी तो तब भी, और यही उनका हाल हुआ ना बनु नजीर का भी, बनु कुरैज़ा का भी यही हाल हुआ था, बंद करके अपने आप को बैठ गए अंदर, मैंने उनके अंदर लड़ने की जरूरत नहीं थी, कभी भी आमने सामने आके नहीं ऐसे लड़े थे, आओ में वराई जुदर, या दीवारों के पीछे से ऊपर से कुछ फेंक देंगे, इधर से कुछ तीर बरसा देंगे, पीछे छुप छुप के बैठे रहेंगे लेकिन सामने नहीं आते। बासुहुम बैनहुम शदीद, इनकी जंग आपस में शदीद है, यानी इनका हाल लेकिन ये है, ऐसे लगता ये है कि सारे पता नहीं कितने मुत्तहिद हैं, लेकिन हाल ये है कि आपस में भी फटे पड़े हैं, आपस में भी कोई इत्तेहाद नहीं है। असल में जब खुद गर्जी होती है तो यही होता है ना,
اور آج معذرت کے ساتھ مسلمانوں کا سیم حال ہے. نظر آتے ہیں لوگوں کو کہ یہ سارے ہی مسلمان ہیں, اور گھس کے دیکھو اندر تو ہر ایک پھٹا ہوا ہے, ہر ایک جدا جدا ہے, ٹولیوں کی صورت میں ہے. ہمارا یہ فرقہ, ان کا وہ فرقہ, وہ ایسے ہماری یہ جماعت, ان کی یہ جماعت, یعنی ٹوٹے ہوئے دل آپس میں کٹے پڑے ہیں. اور یہودیوں کا بھی دیکھا حال, وہ بنو قریظہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں ان کی مدد کرتے, وہ تو نہیں مدد کرنے آئے, حالانکہ ان کے یہود ان کے بھائی بند تھے. تحسبہم جمیعاً وقلوبہم شتا, یہی بات ہے کہ ان کی جنگ آپس میں شدید ہے, آپس میں بھی ایک دوسرے کی مخالفت رکھتے ہیں, اور تم ان کو سمجھتے ہو اکٹھا لیکن ان کے دل مختلف ہیں, پھٹے میں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون, یہ اس لیے کہ یہ قوم ہے جن کو عقل ہی نہیں ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں ہے. واقعی عقل ہوتی تو کیا یہ ایسے ہوتے؟ کمثل الذین من قبلہم قریباً, مثال ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے قریب ہی. ذاقوا وبال امرہم, انہوں نے چکھا اپنے کیے کا وبال. دیکھیں اس سے پہلے مشرکین مکہ جو تھے ان کی مثال آ رہی ہے کہ انہوں نے بھی اپنے کیے کا وبال چکھا, یعنی تھوڑی مدت پہلے ہی بدر میں عبرتناک شکست ہوئی تھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جو مشرکین مکہ آئے تھے لڑنے کے لیے, جو ان کا کفار تھے, تو یہ تو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کہ عقل مند وہ ہے, سعادت مند وہ ہے جو دوسرے کو دیکھ کے سبق حاصل کر لے, یعنی دوسرے کے ساتھ کیا بیتی اس کو دیکھ کے ہی آنکھیں کھول لو. بے وقوف جو ہوتا ہے وہ جب اپنے اوپر پڑتی ہے تب اس کو ہوش آتا ہے, عقل مند ہوتا ہے دوسرے کو گرا ہوا دیکھے نا کہے گا نہیں اس راستے پہ نہیں جانا, ادھر پھسلن ہے, کیونکہ یہ دیکھو یہاں پہ گر گیا. اب بے وقوف خود جب گرے گا تو تب اس کو پتا چلے گا. ان کو کہا گیا تم دیکھتے نہیں ہو انجام ان لوگوں کا جو قریب ہی تھے, ان کو کیسا اپنے کیے کا وبال انہوں نے چکھا, یعنی اس سے عبرت لو, پھر بھی نہیں انہوں نے لی. اور آج ہمارے سامنے کتنی ساری مثالیں عبرت کی, پھر بھی ہم سمجھتے نہیں ہیں. سب سے بڑی مثال تو ہمارے سامنے یہودیوں کی ہے, ان کے ساتھ کیا کیا ہوا, پھر بھی ہم وہی ڈگر پہ چل رہے ہیں. کا مثل الشیطان, جیسے مثال شیطان کی ہے. اذ قال للانسان اکفر, وہ کہتا ہے انسان کو کفر کرو. فلما کفر, جب وہ کفر کر لیتا ہے, قال انی بری منک, تو کہتا ہے میں تو تم سے بری ہوں, میں تو بری ذمہ ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین, میں تو ڈرتا ہوں رب العالمین سے. شیطان بھی تو انسان سے ایسے ہی کراتا ہے, جیسے یہ منافقین ان یہودیوں کہتے رہے ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں, جس وقت ان کے اوپر آفت آئی تو خود بھاگ گئے, کچھ پتہ ہی نہیں چلا ان کا. شیطان بھی تو اسی طرح کرتا ہے, کفر کرو کفر کرو, جب انسان کفر کر لیتا تو کہتا ہے میں تم سے بری ذمہ ہوں. قیامت کے دن بھی وہ یہی کہے گا, جب لوگ کہیں گے کہ تیری وجہ سے ہم, وہ کہے گا میرا کیا قصور, میں نے کون سا تمہیں ایسے کہا تھا, تم نے خود کیا اپنے لیے, خود کو بری کر لے گا. اور اس کی مثال ایک آتی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر, یہ اب روایت جو ہے نا یہ بہت سارے صحابہ سے, حضرت علی, حضرت عبداللہ بن مسعود نے, طاؤس مقاتل وغیرہ نے اس کو, اسی سٹوری کو مختلف تھوڑے تھوڑے کمی بیشی کے ساتھ سب نے روایت کیا ہے. کہیں پہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا, راہب تھا, 60 سال سے عبادت کر رہا تھا, تو اس کے پاس کچھ بھائی تھے, انہوں نے اپنی جوان بہن تھی, انہوں نے جہاد پہ جانا تھا, تو انہوں نے کہا ہم اس کو کدھر چھوڑیں, تو یہ دیکھو ایک نیک آدمی ہے اس کے پاس چھوڑ جاتے ہیں, وہ اس کے پاس اس کو چھوڑ گئے. جب وہ چلے گئے تو ظاہر ہے یہ عورت پہلے تو اس سے دور ہی الگ مکان میں رہ رہی تھی, پھر وہ اس کو شیطان نے ورولایا, اس نے کہا کہ اس بیچاری اکیلی رہتی ہے, اس کو کھانا دے کر آ جا کرو, پہلے کھانا باہر رکھتا رہا, پھر اس کے بعد شیطان نے ورولایا کہا کہ دیکھو اکیلی ہے بیچاری, کبھی کسی سے بات کرنے کو جی چاہتا ہوگا تو چلو کبھی سے بات ہی کر لو, پھر بات کرنی شروع کی, پھر ایسا تھوڑی دیر اس کے ساتھ بیٹھ ہی جاؤ. مختصر یہ کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھنے لگا, اور اس کے بعد پھر وہ حرام کام کر لیا اس سے, جس سے کہ وہ حاملہ ہو گئی. جب وہ حاملہ ہو گئی تو اب اس کو اپنی رسوائی کا ڈر پڑا, پھر شیطان اس کے پاس پھر آیا, یعنی ہر دفعہ شیطان آتا تھا, اور شیطان کبھی بھی اینڈ والے کام پہ پہلے دن نہیں لے کر آتا, وہ اس کو بھی پتا ہے, جیسے اس رسی کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھینچتے ہیں نا, وہ بھی اپنی طرف اس طرح پل کرتا ہے,
पहले बहुत ही छोटे काम से दिखाता है कि इसमें क्या जरूर है, ये तो तुम नेकी का ही काम करे तो भलाई है, देखो बेचारी करते करते उस लड़की से जो वो काम करा लिया या अब काम हो गया। तो फिर अब राहिब के पास आया और उससे कहा कि देखो अब तुमने ये काम कर लिया, अब देखो तुम्हारी तो बड़ी रुसवाई होगी और सब तुम्हें कितना बड़ा वो समझते थे और ये तुमने क्या कर दिया। अब ऐसा करो इसको मार डालो और इसको कहीं दफना दो ताकि बच्चा भी खत्म हो जाए और ये लड़की भी खत्म हो जाए और किसी का तुम्हारे पर शक भी नहीं जाएगा, वरना इज्जत भी जाएगी और जान भी जाएगी। तो उसने कहा कि अच्छा ये तो बड़ी सही बात है। अब देखिए कितने बेजरर तरीका बताया अपने तरफ से, उसको बताया कि ये इससे तुम बच सकते हो। अच्छा खैर उसने उसको कत्ल करके दफना दिया। उसके बाद जब वो भाई आया तो उनको कह दिया होगा कि भाई जो भी उसको कहानी बताई। उसके बाद शैतान उनके ख्वाबों में गया और उनको ख्वाब दिखाए कि तुम्हारी बहन को इसने कत्ल किया और वहां पे दफनाया हुआ और वो इस तरह उसके साथ बुरा काम करके। वो बादशाह के पास गए, उन्होंने बादशाह को सारी बात बताई और फिर वो सिपाहियों के साथ वही जगह जो उन सारे भाइयों को ख्वाब में आई थी, चारों भाइयों को आया था यही सेम ख्वाब, शैतान चारों के पास गया था। फिर उसने उन्होंने वहां पे खोदा तो देखा कि हाँ वैसे ही था जैसे कि ऐसे था, तो उन्होंने जाके राहिब को पकड़ लिया और बादशाह के हजूर पेश किया। अब मुकदमा तो सारा बिल्कुल क्लियर था। अब उसने बादशाह ने इसके लिए मौत की सजा सुनाई। जब मौत की सजा सुना दी तो शैतान इसके पास आया और इसको कहने लगा कि अब तो देखना सब कुछ चला गया और अब वो लोग आएंगे और तेरे तुझे कत्ल कर देंगे, खत्म कर देंगे तेरी जान, अब मैं ही बचा सकता हूं अगर तू मुझे राजी कर ले। उसने कहा कि अच्छा फिर क्या, किस तरह से तू राजी होगा। अगर उसने कहा अगर तू मुझे सजदा कर लेगा ना तो फिर मैं तुझे बचा लूंगा। तो उसने कहा ठीक है और उसने उसको सजदा कर लिया और पूरा का पूरा ईमान भी जाता रहा। पहले तो एक गुना, दूसरा गुना, कबीरा गुना करा दिया उससे, फिर उसके बाद ईमान भी जाता रहा। जब ईमान भी चला गया तो शैतान ने उसको कहा अब मैं तेरे से बरी जिम्मा हूं, मैं तो अल्लाह से जो सारे जहानों का मालिक है मैं तो उससे बड़ा डरता हूं। और उसके बाद इसको उन्होंने कत्ल कर दिया। तो वो जो 60 साल से इबादत कर रहा था उसका एंड ये हुआ, यहां तक शैतान उसको ले गया, इस नहज तक पहुंचा दिया कि उसका तो इबादत तो छोड़े ईमान भी जाता रहा। अल्लाहु अकबर। فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا। تو یہ شیطان کا کام ہوتا ہے، شیطان ایسے ہی کرتا ہے اور یہ منافقین بھی اسی قسم کے شیطانی کام کرتے ہیں۔ تو ان کا اور ان کا دونوں کا انجام، دونوں کون، شیطان اور منافقین بھی ہو سکتے ہیں اور منافقین اور یہودی بھی ہو سکتے ہیں، ان کا انجام دونوں کا ہی ہمیشہ کی جہنم ہے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی جزا ہے ظالموں کی۔ اب یہ ہے رکوع جس میں اہم ترین آیات ہیں، اور یہ آیات یعنی ہمیں زندگی کا ایک رخ بتاتی ہیں کہ کیسے زندگی ہونی چاہیے ایک مؤمن کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْدُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور دیکھے چاہیے کہ دیکھے ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا کل کے لیے۔ اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ اتق اللہ، اور اس آیت میں دو دفعہ تقویٰ کی ذکر آیا۔ تقویٰ کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائے۔ ہم نہ بچنا کر دیتے ہیں یا ڈرنا کر دیتے ہیں، بچائے کس سے، کس چیز سے؟ کہ اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جیسے انسان اپنے باپ کی ناراضگی سے، باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے تو اس کی ناراضگی سے انسان ڈرتا ہے کہ میرے والد کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ کوئی ایسا شیر والا ڈر نہیں ہوتا یا کسی سانپ یا بچھو والا ڈر نہیں ہوتا، وہ ڈر ایک ڈفرینٹ ڈر ہوتا ہے، مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کی ایکسپیکٹیشنز پوری نہ کروں تو ان کو رنج پہنچے میرے سے، وہ کہیں مجھ سے ہرٹ نہ ہو جائے میری کسی حرکت سے۔ اس قسم کا جو ڈر ہوتا ہے وہ ہے تقویٰ۔ یہ ہے ایسنس ہمارے دین کا، گاڈ کانشیسنیس، کہ ہر وقت انسان کو یہ خیال رہے کہ اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی مجھ سے ایسا کام نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا۔ اور فرمایا وَلْتَنْزُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور ہر نفس کو چاہیے کیا کہ وہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، اور یہ کل کون سی کل ہے، یہ کل یہ ایک تو دنیا کی کل ہے نا جس کے لیے تو ہم سب تیاری کرتے ہیں، مثلا کل ہے، کل کیا ناشتہ کرنا ہے، رات کو ہی انڈے لا کے رکھیں گے، رات کو ہی دودھ ہے بریڈ ہے، سب چیزیں ہونی چاہیے کیونکہ کل کیا کھانا ہے، کل کا تو خیر آج سے کیا، ہفتے پہلے سے ہم نے تیاری کی ہوتی ہے، پورے ہفتے کی گروسری لا کے رکھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کل کے بارے میں فرمایا ہے جو قیامت کی کل ہے، یعنی آج کا دن اس کا مطلب ہے تمہارا ایسے ہی ہے جیسے زندگی، جیسے آج کا دن کا مطلب کیا، یعنی جو آج اس وقت ہم گزار رہے ہیں جیسے اس کے اندر ایک شام ہو جائے گی اور پھر رات ہو جائے گی اور دوبارہ اٹھنا ہوگا، اسی طرح ایک زندگی کی بھی شام ہے اور زندگی کی رات ہے موت، اور اس کے بعد کھڑے ہونا ہے جو کل ہے، جو آخرت کی کل ہے، سمجھ آ گئی نا، کیونکہ ہم رات کو سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں، اسی طرح زندگی کی بھی شام ہوگی، اس کے بعد اس کی بھی رات ہو جائے گی، موت ہو جائے گی، اور پھر کھڑے ہونا ہوگا. تو پھر یہ دنیا کی زندگی پھر کتنی ہے، بس آج جتنا ٹوڈے، جتنا ایک دن ہوتا ہے نا اس طرح ہی ہے. اسی وجہ سے تو قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ کتنا دنیا میں رہ کے آئے تو وہ لوگ کیا کہیں گے، بس ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اتنا ہی تھا میری زندگی کا وقت. اور پوچھ لیں بے شک گننے والوں سے، یعنی پوری زندگی. بعض علماء نے اتنی پیاری اس کی ایک اور تفسیر کی ہے کہ ان کو پوری زندگی، ان کو یقین نہیں آئے گا کہ ہم 60-70 سال رہ کے آئے ہیں، 50-60 سال رہ کے آئے، وہ کہیں گے ہماری نیکیاں اتنی تھوڑی سی ہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہمیں اتنا ٹائم ملا ہو، ہمیں ضرور بہت ہی تھوڑا سا ٹائم ملا ہے، وہ تو بس ایسے تھا کہ پلک جھپکنے میں گزر گیا، ہمیں ہو ہی نہیں سکتا اتنا ٹائم ملا ہو، ورنہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے ہم اتنا ٹائم ملا ویسٹ کر کے آ گئے. سال تو چھوڑو، ہمیں تو ایک دن ملا، ایک سال بھی نہیں ملا ہمیں، یہ بھی نہیں کہیں گے ایک سال ملا، کہیں گے ایک دن ملا. اللہ تعالیٰ نے غد کہہ کے نا، کوئی بھی اور لفظ یہاں پہ آ سکتا تھا، کل کہہ کے دکھا دیا ہمیں کہ اٹس سو کلوز ٹو یو، اتنی قریب ہے تمہاری قیامت، تمہاری موت. یہ موت کے ساتھ ہی قیامت شروع ہو گئی نا، چھوٹی قیامت تو شروع ہو گئی، بڑی قیامت تو جب آئے گی وہ چھوٹی تو شروع ہو گئی، جیسے حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر ایک انسان کی موت اس کی قیامت شروع ہو جاتی. تو اتنی قریب ہے تمہارا انجام، تمہاری کل، جیسے اس سے آج کے دن سے کل کا دن ہے اسی طرح ہے وہ. اور واقعی جس دن بھی ہماری موت آنی ہے تو وہ ایسے ہی ہونی کہ کوئی دن تو ایسا ہوگا کہ کل آ جانی. تو پھر تمہیں کیا چاہیے کہ تم چیک کرو کہ تم کیا کر رہے ہو، دیکھو تو صحیح کس طرف جا رہے ہو، اپنی زندگی کا حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. ول تنظر چاہیے کہ دیکھے، صرف کر کر کے رکھتے نہ جاؤ، یہ بھی میں نے کر لیا، یہ کر لیا، دیکھو تو صحیح، چیک تو کرو خلوص تھا کہ نہیں، کتنا کیا، اس سے زیادہ بڑھ کے کر سکتی تھی. انسان کو یعنی اپنا حساب کتاب کرنے کی طرف راغب کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ہی دنیا ہے جس کے اندر حساب کتاب انسان اپنا کر سکتا ہے. آگے جا کے تو پھر بس اس کا حساب لیا ہی جائے گا، وہ خود کیا اپنا حساب کرے گا. اللہ اکبر. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہر نفس یہ چیک کرے وہ کیا کر رہا ہے، ہر نفس کو چاہیے کہ یہاں دنیا کی زندگی کے اس سفر میں اپنا سامان کھول کھول کے دیکھے، میرے پاس کتنا ہے، کیا اتنا کافی ہے جو اللہ کو دکھا دوں. دیکھیں اس دنیا میں نا ہم اتنے مصروف ہیں کہ آج ہم جس مٹیریلزم کے دور میں گزر رہے ہیں اور دوڑ میں ایک لگے ہوئے ہیں، تو ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہم کو اس کے لیے تیاری کرنے کا بھی کوئی خیال نہیں آ رہا. ہمارا دن شروع ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ عام آدمی کا کیا ہے، 8-10 گھنٹے کی مسلسل جاب کرتا ہے، جب وہ گھر آتا ہے تو گھر میں شام ہو چکی ہوتی ہے، وہ تھک کے بستر پہ چلا جاتا ہے، تھوڑی دیر گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارے گا زیادہ سے زیادہ، کوئی فون پہ کوئی ٹی وی پہ، پھر اس کے بعد سو جائے گا، پھر اٹھے گا پھر وہی دن شروع ہو جائے گا. ویکینڈ کا ایک انتظار ہوگا جس میں وہ کام جو پورا ہفتہ نہیں کیا اب وہ والے کام کرنے ہیں، پھر ان کو کرے گا، پھر اس کے بعد پھر ویک شروع ہو جائے گا، پھر وہ اسی میں تھکتا رہے گا. کچھ دیر کے لیے بھی کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، کچھ ہے بھی یا نہیں پلے، بس زندگی ایسے گزر رہی ہے کہ ڈے ٹو ڈے، بس یہ دن گزرا، یہ دن، پھر ویکینڈ آیا، پھر کبھی اگر کوئی ویکیشن آئی گئی تو وہ بھی سیر سپاٹے ہیں یا سونے میں گزار دیتے ہیں.
हम यहां का सामान कमाने में इतने बिजी हो गए कि हमें यही होश नहीं है कि इस जीने के बाद भी एक जीना है जिसके लिए भी तो सामान चाहिए। और वो सामान कहां से आएगा? वो कोई और तो नहीं मुझे इकट्ठा करके देगा, वो भी मैंने ही करना है। मैंने सिर्फ यहीं तो नहीं जीना, मैंने आगे भी तो जाके जीना है जिसका कोई एंड नहीं है। उस जीने के लिए मैंने क्या कमाई की है? इसको कोई अपनी जिम्मेदारी समझता ही नहीं, उसके लिए कहते हैं ये बातें ना करो। तो इस जिंदगी में डे टू डे सस्टेनेंस ये मकसद नहीं है, बल्कि अगली जिंदगी के लिए सामान जमा करना मकसद है। वरना ये काम तो हैवान भी कर रहे हैं, तो क्या फिर हम उन जानवरों की लेवल पे जिंदगी गुजार रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने होश दिलाया कि होश करो, देखो कल के लिए क्या भेजा है। वो कल ही है, वो अभी कहां, अभी तो मैं बहुत जवान हूं, अभी तो जब मैं बूढ़ी होंगी या मुझे कोई बीमारी लगेगी तो मरूंगी। अल्लाह ताला ने उसको कल करके दिखा दिया ताकि तुम जागो जरा, वो कल ही है। अच्छा, अगर कल ही अंजाम हो तो क्या होगा फिर? क्या तैयारी है फिर? वैसे देखो अपने आमालनामे को, उतनी तेजी करो। अगर पता चल जाए ना कल है तो कितनी तेजी करेंगे कोई नेक अमल करने में, उतनी तेजी चाहिए फिर। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। लेकिन ये अब बीच में ब्रैकेट हो गई ना, वत्तकुल्लाह के बीच में ये बात, क्योंकि तकवा आएगा तो फिर इंसान ये सामान भी तैयार करेगा ना, आखरत के लिए कुछ बनाएगा। जब ये डर होगा कि अल्लाह के आगे खड़े होना, अल्लाह नाराज तो नहीं मुझसे। इन अल्लाह खबीर बिमा तअमलून, बेशक अल्लाह ताला बाखबर है उसके जो तुम अमल करते हो, तुम्हारी गठड़ी में क्या है ये अल्लाह को अच्छी ही तरह पता है। वला तकूनु कल्लदीना नसुल्लाह, और उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। यानी तुमने अल्लाह को नहीं भूलना, तुम उनकी तरह ना होना तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ने उनको क्या सजा दी? ये एक ऐसी बात है कि इंसान सोचता है कि जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया उनके लिए जहन्नुम है, उनके लिए वो आखरत में तो जो है, दुनिया में क्या सजा है उनकी, ये दुनिया की सजा की बताई जा रही। जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया, फअंसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह भी उनको उनकी जाने भुला देता है। अल्लाहु अकबर, यानी ये क्या मतलब उनको अपनी जाने भूल जाती? हम तो देखते हैं जिन्होंने अल्लाह को भुलाया हुआ वो तो खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं, फन है उनकी जिंदगियों में, जो मर्जी पहनते हैं, जैसे मर्जी जो मर्जी करते हैं और कमाइयां करते जा रहे हैं और उसमें गर्क हुए हैं। ये फिर क्या हुआ कि भाई अपने आप को भूल गए? उनको तो अपना आप बहुत याद है। असल में यहाँ पे अपने जिस्मानी वजूद को याद रखने की बात नहीं हो रही। यानी जो अल्लाह से गाफिल होता है ना, वो खाता भी है, वो पीता भी है, वो चलता फिरता सैरें भी करता है, वो अपनी जिस्मानी जरूरियात तो पूरी 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 कर रहा है। जिस्म तो उसको याद है, लेकिन फिर किस चीज को भूल गया है? वो अपने मकसद वजूद को भूल गया है। उसको यही नहीं पता मैं क्यों आया हूं इस दुनिया में, क्या करने आया हूं, मैंने क्या करना है, मैंने किधर वापस जाना है। वो अल्लाह ताला उसको यही भुला देता है। और वाकई ऐसा है, इतनी सो ट्रू कि जो लोग अल्लाह को भुला देते हैं, वाकई आप उनकी जिंदगियों में देखें, अगर अल्लाह नहीं है ना तो वो बस इस दुनिया के गुलाम है, बस यही वो भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है वो फन कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, सैर व तफरी कर रहे हैं, लेकिन उनको इतना शऊर भी नहीं है कि मर के उसके बाद क्या है, किधर जाना है, मैं क्यों यहाँ पे आई हूं। वो तो फिर वाकई जानवरों के लेवल पे जिंदगी गुजारे ना। जानवर भी तो खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, उड़ता है, जाता है, कहीं परिंदे जाके कहीं चरते हैं, चुगते हैं, आते हैं रात फिर अपने नेस्ट में आके नेस्ट भी अपना बनाते हैं, अपने घर बनाते हैं, बच्चे भी पैदा करते हैं, तो उसकी लेवल पे जिंदगी गुजार रहा है। ये है अल्लाह की सजा, और ये बहुत बुरी सजा है, क्योंकि जिसको अपना मकसद हयात ही भूल गया वो अपनी आखरत के लिए क्या करेगा? यानी उसने अपना नफा नुकसान भुला दिया ना, कामयाबी उसकी किस्में और नाकामी किस्में उसको भुला दिया। वो कामयाबी तो ये थी अपनी आखरत के लिए कुछ बनाता, अब नफा तो इसके अंदर था कि वहां के लिए कुछ इकट्ठा कर लेता, अल्लाह ने उसको भुला ही दिया। वो यही कि सरगर्मियों में मगन है और उसको होश ही नहीं है। उसको होश उस दिन आता है जब मौत का फरिश्ता सामने खड़ा होता। ये है सजा जो अल्लाह को भुला देता है। अगर तुम गाफिल होते हो अल्लाह से तो अल्लाह भी तुमको छोड़ दे। यानी जैसे तुम ये कहो कि अगर तुम अल्लाह की परवाह नहीं करते तो अल्लाह को भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अल्लाह अकबर, तो ये इंसान खुदा फरामोश होता है ना تو اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، خود فراموش ہو جاتا ہے۔ ایسے نہ کبھی ہو جانا، اللہ تعالیٰ نے اسے وارن کیا ہے۔ اولائک ہم الفاسقون، یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ پھر فاسق کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ لا یستفی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب الجنہ برابر نہیں ہوتے۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ بات پچھلی بات سے اگر اس کو ریلیٹ کریں نا، بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ دیکھ لو تم اپنے کل کے لیے تیاری کر لو، دیکھ لو تم نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ کیونکہ وہاں پہ تو دو ہی انجام ہے، یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے، اور جنت جہنم برابر نہیں ہے۔ جہنم کا تو یہ حال ہے کہ وہاں کا سب سے ادنا عذاب یہ ہے، سب سے کم تر عذاب یہ ہے کہ جوتیاں ایسی ہوں گی جن کے تسمے آگ کے ہوں گے، لیکن وہ اتنی تکلیف میں ہوگا انسان کہ اس جوتیوں سے، آگ کی جوتیوں سے اس کا دماغ بوائل ہو رہا ہوگا، اور وہ کہے گا سب سے زیادہ عذاب میں میں ہوں، میرے سے زیادہ تو پوری جہنم میں کوئی عذاب میں نہیں ہے، اتنا اس کو عذاب ہوگا۔ اور دوسری طرف جنت کا سب سے ادنا، جو آخری آدمی جنت میں داخل ہوگا، وہ بھی وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعائیں کرے گا، اور دعائیں کرے گا اللہ مجھے جہنم کے اندر سے نکال کے جہنم کے کنارے پہ کھڑا کر دے، بس اللہ میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو کنارے پہ کھڑا کر دیں گے، پھر کہے گا اللہ میں جہنم کے کنارے پہ کھڑا، اللہ مجھے جہنم سے باہر کھڑا کر دے، جسٹ باہر کھڑا کر دے، میں اور نہیں تجھے کچھ اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میں پہلے بھی تجھے دیا، اب تو پھر کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانگوں گا، تو نے پہلے بھی یہ کہا تھا۔ کہتا ہے اللہ اب نہیں، اب میرا پرومس، اب نہیں میں، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے باہر کر دیں گے۔ پھر وہ دیکھے گا ادھر کو تو جہنم کی بدبو اور اس کی چیخیں اور یہ سب اس کو آ رہی ہوں گی، کہے گا اللہ مجھے جہنم سے دور کر دے، اللہ مجھے جہنم سے دور کر دے، اس کے بعد نہیں کچھ مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دیں گے، تو اب جنت کے کہے اور وہاں کے سٹریمز کی جو وہاں کے چشمے بہ رہے ہیں اور نہریں ہیں اور ان کی آوازیں اور جنت والوں کی آوازیں اس کو آ رہی ہوں گی اور وہاں کی خوشبوئیں اس کو آ رہی ہوں گی، تو کہے گا اللہ جنت سے قریب کر دے، اب میں اس کے بعد نہیں کچھ مانگتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے قریب کر دیں گے، پھر اس کے بعد وہ جب تک اللہ چاہے گا وہ خاموش رہے گا، اس کے بعد پھر دعا کرے گا اللہ مجھے بدبختوں میں نہ کر، اللہ مجھے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا، تو جنت میں اللہ اس کو داخل کر دیں گے۔ لمبی کنورسیشن ہے، یہ حدیث میں آتی، میں آپ کو مختصر بتا رہی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو جب جنت میں داخل کریں گے تو کہے گا اللہ ساری جگہ تو لوگوں نے لے لی، میرے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو وہ کہے گا اللہ مجھے اتنی اتنی یہ اتنی بڑی جنت ہے اور ایسی مل جائے، اور ایسی جیسی دنیا میں فلانے بادشاہوں کی، اور ایسی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور مانگ، وہ مانگتا ہی جائے گا حتیٰ کہ اس کو اب سمجھ ہی نہیں آئے گی میں اور کیا مانگوں، اور تو میرے لیے میرے جو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ پوری دنیا کے بادشاہتوں کے برابر بھی مانگ لیا، اتنا بھی مانگ لیا، اور کیا مانگوں۔ انسان کی دعائیں بھی ختم ہو جاتی نا، سمجھ نہیں آتی اب اور کیا مانگے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جتنا تو نے مانگا اور اس سے 10 گنا زیادہ۔ تو وہ کہے گا اللہ آپ رب العالمین ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے کہ وہ ایسے کہے گا اللہ آپ میرے سے مذاق کرتے ہیں کہ ایسی مجھے یہ مل سکتی ہے، یعنی یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہے میرے سے آپ مذاق تو نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بڑی جنت دیں گے، یہ ادنا جنتی کا حال ہے، تو کیسے برابر ہو سکتے ہیں جہنم والے اور جنت والے۔ اور تیسرا دیکھ لیں، یہاں پہ کوئی مقام نہیں ہے، صرف یہ دو ہی ہیں، تو ان دونوں میں سے کسی کی کوئی منزل ہو سکتی ہے؟ ہاں ان کے اندر درجے ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور اس لیے جب جنت جہنم برابر نہیں ہے، اللہ کا غصہ غضب اور اس کی رحمت برابر نہیں ہو سکتے، یہ تو پھر یہاں پہ جانے والوں کی بھی زندگیاں برابر نہیں ہوتی۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ جہنمیوں والے بھی کام ہوں اور جنتیوں والے بھی کام ہوں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ ایک طرف کی ڈائریکشن پکڑنی پڑتی ہے انسان کو، یا تو جنت کی طرف جانا ہے تو وہ راستہ پکڑو، یا تو جہنم والے راستے کی طرف چلے۔ اصحاب الجنت ہم الفائزون، جو جنت والے ہیں اصل میں کامیاب تو وہی ہیں صرف، دوسرے تو ناکام ہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے، پھر فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر نازل کرتے اس قرآن کو ہم ایک پہاڑ پر، اگر ایک پہاڑ، یعنی یہ قرآن کی عظمت کی بات ہے، تو پہاڑ ایک بڑی مضبوط چیز اور بڑی بہت بلند چیز اور ایسی چیز جو بڑی سخت ہوتی ہے، جو ہلانے سے ہلتی نہیں ہے، بڑے بڑے زلزلے بھی آ جائیں پہاڑ نہیں ٹوٹتے، پہاڑ جیسی سخت چیز کے بارے میں فرمایا کہ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ ہم نازل کر دیتے تو کیا ہوتا پہاڑ کا حال، لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو وہ بھی اللہ کے ڈر سے، اس کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا، اس کے اوپر اتنا بڑا اثر ہوتا۔ یعنی پہاڑ بھی قرآن کی عظمت کے سامنے، یہ اتنی زبردست آیت ہے نا کہ یعنی قرآن ایک معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا، اور جیسے اللہ اپنی مخلوق کے مقابلے میں ہے، اس طرح یہ قرآن ہر علم کے مقابلے میں ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو قرآن وہ ہے کہ پہاڑ بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا تو وہ بھی دب جاتا۔ یعنی اے ایمان والو، تمہارے دل کیا پتھروں سے بھی سخت ہو گئے ہیں کہ جن کے اوپر یہ قرآن اترا، جن کے اوپر یہ پارے پڑھے گئے، یہ پورا پورا قرآن تم سن لیتے ہو، اس کے بعد بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے، تمہارے دلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ پہاڑ نہیں برداشت کر سکتے اس کی عظمت کو، کیونکہ جس کا کلام ہوتا ہے نا، یاد رکھیں کلام متکلم جو بولنے والا ہوتا ہے، اس کی پوری شخصیت کا عکاس ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ کو اسی بندے سے بات کرتے ہیں، چاہے فون پہ ہی بات کر رہے ہوں، آپ نے اس کو نہیں دیکھا، اس کے بولنے سے ہی آپ کو سمجھ آ جاتی ہے یہ کتنے پانی میں ہے، اس کا علم کتنا ہے، اس کو کتنا شعور ہے، یہ کتنا سمجھدار ہے، اس کے اندر عقل کتنی ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم ڈائریکٹلی اس سے بات نہیں کر سکتے، لیکن اس کا جو کلام ہے یہ اتنا بڑا عظمت والا ہے جیسے کہ اللہ خود عظمت والا، یہ اس کی مخلوق نہیں ہے، اس کا کلام ہے۔ تو اب اس کا بھی اثر کیا، اس کے اندر ساری اس کی صفات پتہ چلتی ہیں، اللہ کیسا ہے، اللہ کی بات، اس کی حکمتیں پتہ چلتی ہیں۔ اب سوچیں کہ جب یہ ایک پہاڑ کے اوپر اترے تو پہاڑ کا یہ حال ہو جائے، تو انسان تو پہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہو۔ واقعی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسانوں کے دل جب سخت ہوتے ہیں نا، تو وہ تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، وہ تو پھر پتھر بھی اللہ تعالیٰ کے خوف سے پھٹ پڑتے ہیں، ان کے اندر سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، ان میں شگاف پڑ جاتے ہیں، ان سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، پتھر بھی گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور جلال سے۔ یعنی انسان تمہیں کیا ہے، تم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا کہ تمہیں سنایا جا رہا ہے قرآن، تمہیں بتایا جا رہا ہے، تم پہ پڑھا جا رہا ہے، لیکن تمہارا دل اتنا سخت ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک انسانوں کو ہوش میں لا دینے والی بات ہے کہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہو، پھر اس کے بعد تمہارے دل ایسے ہو گئے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہو اور کوئی چینج نہیں آتی، پہاڑ جو بے جان ہے، جو نا سمجھ ہے، جس میں وہ شعور اور عقل نہیں ہے، وہ بھی قرآن کی عظمت کو پہچانتا ہے، وہ بھی اس کے آگے دب جاتا ہے۔ تم کب دبو گے، تم کب جھکو گے، تم میں کب خشوع آئے گا؟ وہ تو خشوع میں آ گیا، وہ تو جھک گیا، وہ تو دب گیا، وہ تو پھٹ گیا۔ تمہارے دل کب پھٹیں گے، تم کب پھٹ کے نئے انسان بنو گے؟ تمہارے اندر کوئی چینج نہیں آئے گی، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اتنے پارے ہو گئے، 28 پارے پڑھ لیے، اب دیکھ لیں اینڈ کی طرف کو یہ ساری باتیں آ رہی ہیں کہ انسان کو جھنجھوڑ دینے والی کہ کب آئے گا۔ قرآن پڑھنے والے میں اور نہ پڑھنے والے میں فرق ہونا چاہیے، یہ ایسا نہیں کہ سب کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ پڑھنے والے اور یہ بتانا پڑے جی میں نے بھی سرٹیفکیٹ لیا ہوا، بتا کے کا فائدہ کیا پھر ایسے سرٹیفکیٹ کا؟ وہ تو سرٹیفکیٹ آپ کے اخلاق میں، آپ کے عمل میں، آپ کی بات میں جھلکنا چاہیے، آپ کے کردار میں، آپ کے معاملات میں دوسروں سے جھلکنا چاہیے، وہ ہے سرٹیفکیٹ۔ یہ دیواروں پہ لگے ہوئے یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتے کہ آپ لا لا کے دکھائیں، یہ جی میرا سرٹیفکیٹ دیکھے، ہم میری گریجویٹ کر لیا، 30 پارے میں نے پڑھ لیے۔ وہ 30 پارے کہاں ہیں آپ کے عمل میں؟ اور وہ عمل میں ہی نہیں ہے تو پھر کدھر کے یہ کاغذوں کی کیا اہمیت ہے؟ جس کلام کو پہاڑ نہ برداشت کر سکے، تمہارے دلوں پہ پڑتی بھی رہی اس کی بارش اور تمہیں کچھ بھی نہ ہوا، وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے، کیا بنے، کیا ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہمارے اندر، ہم نئے انسان بنے؟ اگر ہم قرآن کو پڑھنے کے بعد بھی یہ نہیں بدلتے تو یہ قرآن قیامت کے دن شکایت کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ یہ پڑھتے تھے پھر بھی نہ بدلے، انہوں نے مجھے جاننا تھا پھر بھی یہ احتیاط سے مس نہ ہوئے. اللہ، یہ قرآن تو زندگیوں کو بدل دینے والا ہے، یہ تو سوچ بدل دیتا ہے، خیالات بدل دیتا ہے، دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. لیکن اگر انسان وہیں کھڑا ہوا ہے تو پھر تو وہ اس کو پھر سوچنا چاہیے، پھر ماتم کرنے کا مقام ہے پھر ایسے انسان کے لیے کہ میں کیا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئی ہوں. تو یہ قرآن پاک کا وہ حصہ آ گیا کہ اب جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے اب اس کے بعد ہم اپنا جائزہ لیں، کتنی ٹوٹ پھوٹ ہوئی، میں کتنی نئی انسان بنی ہوں، میرا تکبر ٹوٹا، میرے اندر کتنی بھلائی کا بات آئی، میں کتنا ایثار کرتی ہوں، میں کتنا دوسرے کو ترجیح دیتی ہوں اپنے اوپر، میں نے کتنی دوسروں کے لیے اپنے دل کے اندر خیر خواہی پالی ہے، میں بدخواہی سے کتنا بچنے لگی ہوں، میرے اندر خوف خدا کتنا آیا. اور اگر حال حلیے میں کوئی فرق نہیں آیا، حالات میں کوئی فرق نہیں آیا، طبیعتوں میں کوئی فرق نہیں آیا، ویسے کہ ویسے ہی پڑھے میں، تو پھر کیا ہی کہنا، پھر کیا حال ہے ہمارے. ہم نے پہلے پڑھا ہے نا فبی حدیث بادہ ہوئی یومنون، پھر اس بات کے بعد وہ کون سی اور بات رہ جاتی ہے جس کے اوپر تم ایمان لاؤ گے، پھر اور کون سی چیز ہے جو ہمیں بدلے گی، پھر تو کوئی چیز نہیں رہ جاتی. یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پھر اور کوئی چیز نہیں ہے جو ان پتھروں کو توڑے گی. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، اللہ کو ضرورت نہیں کوئی مثال دینے کی، لیکن یہ تمہارے سمجھانے کے لیے تاکہ تم غور و فکر کرو، تم سمجھو وہ اللہ کون ہے جس کا یہ کلام ہے. یہ تم سوچ سکتے ہو کہ وہ اللہ کون ہے؟ ہو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، یہ اب تعارف اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے جس کا یہ قرآن، جس کے الفاظ ہیں، وہ اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں ہے. الہ تو لوگوں نے بہت بنائے ہوئے، لیکن سچا معبود الہ کون ہوتا ہے؟ عبادت کے لائق، کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس کے. عالم الغیب و شہادہ، جو جاننے والا ہے غیب کا بھی اور حاضر کا بھی. غیب جو ہمارے لیے غیب ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی غیب نہیں ہے، صرف ہمیں بتانے کے لیے کہا گیا جو غیب کو جانتا ہے. ہمارا حال تو یہ انتہا سن لے ہمارے علم کی تو، کہ ہم غیب کی باتیں تو چھوڑیں، جو جنت جہنم کی باتیں ہیں، وہ آسمانوں کی باتیں ہیں، فرشتوں کی باتیں، ہم تو اپنے سامنے ہمارا کوئی فوت ہو جاتا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا اس کے اوپر گزر کیا رہی ہے اس وقت. لے آئیں اپنی سائنس اور اپنے تمام علوم لے آئیں، وہ کوئی آپ کو اگر آ کے بتا دیں کہ اس کے اوپر اس وقت ہو کیا رہا ہے، اس کے ساتھ بن کیا رہی ہے، وہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے کہیں، وہ ساتویں آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے پہ نہیں ہے، ابھی زمین کے اندر بھی نہیں ڈالا، ہمیں نہیں پتا. یہ تو ہمارے علم کی کمی کا حال ہے. اور اللہ عالم الغیب و شہادہ ہے کہ ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ اس کو جانتا ہے. اللہ اکبر، اسے کوئی چیز چھپی بھی نہیں. وہ الرحمن الرحیم، اور وہ اللہ ہے جو رحمان اور رحیم ہے. اور اس کی بہت دفعہ پہلے گزر چکی ہے کہ رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے. رحمان جو جس میں وسعت ہے، یعنی اس نام میں وسعت بہت زیادہ، اور رحیم نام کے اندر سمجھ لیں انٹینسٹی یا پھر یعنی وقت کا. کہ رحمان اللہ تعالی دنیا کے اندر ہے کہ جب انسان چاہے اللہ کو مانے نہیں مانے، ایتھیسٹ ہو، کافر ہو، مشرک ہو یا مومن ہو، سب کے اوپر اس کی رحمت ہے، تبھی یہ دنیا چل رہی ہے اور ہم سب چل پہ رہے ہیں. اور الرحیم اس کی وہ صفت ہے جو آخرت کے اندر ظہور پذیر ہوگی ایمان والوں کے لیے. صرف هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا، اللہ وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. الملک وہ بادشاہ ہے. دنیا میں اور بھی بہت سے بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ ہے کہ جو دوسروں کو بھی بادشاہ بنا دے. کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہے جو دوسرے کو جب چاہے بادشاہ بنا دے. مالک الملک ہے، جو کوئی مالک الملک نہیں ہوتا، یعنی تمام بادشاہوں کا بادشاہ جو. اور وہ کیسا بادشاہ ہے؟ تو تل ملک من تشاء و تنزی الملک من تشاء، وہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، جس کو چاہے اتار دے. بڑی بڑی بادشاہوں کے، بادشاہتوں کے کلیم کرنے والے، ہم نے ابھی بات یہ کی تھی کہ کیسے وہ ختم ہو جاتی ان کی بادشاہتیں، اس کی بادشاہت لازوال ہے. اور القدوس وہ جو پیور ہے، جو ہولی ہے، جو مقدس ہے، کیا یعنی اس کے نہ کوئی اولاد ہے نہ اس کے کوئی آبا و اجداد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. السلام، سراسر سلامتی، وہ سلامتی والا ہے، یعنی وہ پاک ہے ہر نقص سے، برائی سے، شر سے، سلامت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا سلامت، ان ایسی تمام عیبوں سے سلامت ہے. نہ صرف یہ کہ خود سلامت ہے، دوسروں کو بھی وہی سلامتی دیتا ہے. المؤمن، امن دینے والا، خوف سے محفوظ رکھنے والا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں، صرف کہ وہی دوسروں کو امن دے سکتا ہے، امن میں لا سکتا ہے. المہیمن، نگہبان ہے، نگہبانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے. اور العزیز، شروع میں ہی آپ کو بتا دیتا، قوت والا بھی، اختیار والا بھی. الجبار، جو کہ سب سے اوپر ہے، کوئی اس کے اوپر غلبہ نہیں پا سکتا. اور جو جوڑتا ہے ٹوٹی ہڈیوں کو، ٹوٹے دلوں کو. ہم نے سارے نام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ جو سیریز تھی اس میں کر چکے ہیں، تو جس نے کوئی ڈیٹیل دیکھنی ہو تو وہ وہاں سے جا کے سن سکتے ہیں. اور المتکبر، تکبر سے، یا تکبر انسان کے اندر ہو تو برا ہے. تکبر اس لیے ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتی. انسان کے اندر اگر تکبر ہے کہ وہ کبھی نہیں جھکتا، وہ کبھی اپنی انا کو نہیں ٹوٹنے دیتا، وہ کبھی کسی کی بات کو نہیں مانتا اور اپنے آپ کو ہی سپریم سمجھتا ہے، تو انسان کے لیے یہ بری چیز ہے. لیکن اللہ کے لیے یہ عیب نہیں ہے، اس کی تو یہ تعریف ہے کہ وہ کسی کے آگے سبمٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہ اکبر ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ الخالق الباری المصور، وہ خالق ہے. خالق اور باری ایک ساتھ جب آ گئے، ویسے تو پیدا کرنے والا دونوں کا معنی کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر ساتھ ساتھ آ گئے تو خالق کا معنی ہوگا جو پلان کرتا ہے، اور الباری جو اس پلاننگ کے مطابق پیدا بھی کر دیتا ہے. ہم اتنی ریسیپیز لے آتے ہیں، ہم لکھی بھی ہوتی ہیں سامنے، ویسی بن ہی نہیں پاتی. اللہ تعالیٰ نے جیسے پلان کیا ویسا بنا کے بھی رکھ دیا، وہ الباری. المصور یعنی جو تصویر کشی کرنے والا ہے، ہماری تصویریں جو ہماری یہ صورتیں بنائی ہوئی ہیں، کتنا قد ہوگا، کیسی شکل ہوگی، کیسی ناک، نقشہ. وہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اس نے ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بنائی ہیں جیسی اس نے چاہیے. تو پھر اس کے بعد کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کی شکل کے اوپر اعتراض کرے یا اپنی شکل پہ اعتراض کرے کہ میری ناک ایسی کیوں اور میرا قد اتنا کیوں. بس یہ سوچو کہ یہ اللہ نے تصویر کشی کی ہے، اس نے جیسا چاہا مجھے بنا دیا، میں اس پہ ہی خوش ہوں کیونکہ اس کو بہتر پتا ہے کہ مجھے کیسا بنانا تھا. اور جب ہم کسی کے اوپر کرتے ہیں تو کوئی کسی کے بس میں نہیں اپنی تصویر بنانا، کوئی خود نہیں بنا سکتا. خاص طور پہ جب کوئی کسی کے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو تب جی ایسی ہے، وہ ویسی ہے، یا کوئی ہسبینڈ اپنی وائف کو ایسے کہتا ہے، یا کوئی بھی کسی کے آپ کسی کو بھی دیکھتے ہیں، ہاں جی اس کی تو شکل ایسی ہے، یہ تو ایسی ہے، وہ کس کی آپ بدخواہی کر رہے ہیں، کس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں؟ اس کے اوپر نہیں، کیونکہ اس کے تو بس میں نہیں، اس نے تو اپنی نہیں بنائی، کس کے اوپر اعتراض ہے؟ اللہ کے اوپر. تو ہماری اتنی جرتیں بھی ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر اعتراض کریں، اس کا رنگ ایسا، اس کا قد ایسا، یہ ہماری جرت ہے کہ ہم اللہ کے اوپر کہیں کہ اس نے یہ کتنی بری تصویر بنائی ہے، یہ ہم کہنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ. لیکن کتنی دفعہ ہم یہ باتیں کہہ جاتے ہیں. لہ الاسماء الحسنا، اسی کے لیے اچھے نام سارے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، یہ شروع میں بھی آ گیا تھا اور اب اس دفعہ مضارے کے ساتھ آ رہا ہے. تسبیح کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، مضارے میں دونوں معنی ہوتے ہیں، شروع میں ماضی میں، یہاں پہ دیکھیں ابھی بھی کر رہی ہے، ابھی بھی جاری ہے اور ہمیشہ رہے گی. جو بھی آسمانوں میں اور زمین میں وہ کرتے ہی چلے جا رہے ہیں تسبیح. وہو العزیز الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیں.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم ترين الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأن إنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.